بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. صلاۃ التطوع پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، سنن الرواتب پر بات کی تھی. سنن الرواتب کتنی ہیں اور رواتب کا مطلب کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. سنن الرواتب کتنی ہیں اور سنن الرواتب رواتب کا معنی کیا ہے؟ سنن الرواتب 12 ہیں یا 10؟ 10 ہیں یا 12 ہیں، دونوں ثابت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. رواتب کا مطلب کیا ہے؟ وہ نفل جن کا تعلق فرض نماز سے ہے. بارک اللہ فیک. فجر کی سنت میں اور عام سنتوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کیا؟ بارک اللہ فیک. پہلا فرق یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو قضا کی جاتی ہے. نمبر دو، بارک اللہ فیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں بھی فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا. اور کوئی ہے؟ یہ فرض نماز سے پہلے ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بارک اللہ فیک. سنت موکدہ ہے، بلکہ سنت موکدہ کے سب سے زیادہ تاکید والی سنت ہے، کیونکہ سنن رواتب کا حکم کیا ہے؟ موکدہ ہے ساری. تو یہ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. تاکید کی دلیل کیا ہے؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں صورتوں میں اہتمام کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم آغاز کرتے ہیں، مولف فرماتے ہیں ثانیا صلاۃ الوتر، وتر کی نماز. وتر کی نماز کون سی نماز ہے؟ اس کا معنی کیا؟ صلاۃ یعنی نماز، وتر، وتر کا لفظ کا مطلب ہے ایک، یعنی یا تاک. اور جانتے جفت اور تاک؟ جفت کیا ہوتا ہے؟ دو، چار، چھ. اور تاک کیا ہوتا ہے؟ ایک، تین، پانچ، سات، آخر تک، آڈ نمبر. ایک ایون نمبر ہوتا ہے، دوسرے آڈ نمبر ہوتے ہیں. تو وتر کا اصل مطلب مقصد ہے آڈ نمبر، تاک نمبر جو جفت نہ ہو. یہ وہ نماز ہے جس کی تعداد پاک رکعت میں ہے اور رات کو ہی پڑھی جاتی ہے. یہ قید ضروری ہے. یہ دو قیدیں ہیں وتر کو سمجھنے کے لیے، دو چیزیں. نمبر ایک، تعداد تاک ہے، جفت نہیں ہے. نمبر دو، رات کو پڑھی جاتی ہے، دن میں نہیں پڑھی جاتی. دن میں کب پڑھی جاتی ہے؟ قضا، قضا ہوتی ہے، لیکن جب دن کو پڑھی جائے گی تو تاک میں نہیں، جفت تعداد میں پڑھی جائے گی. تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. مولف فرماتے ہیں اقل الوتر رکعت، رکعت واحدہ. سب سے کم وتر کی تعداد جو رکعت کی ہے وہ ہے ایک رکعت. وہ اکثر ہو 11 أو 13، اور سب سے زیادہ 11 یا 13 رکعات ہیں. تو وتر کم سے کم ایک رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ہے. یصلیها رکعتین رکعتین، جو 11 یا 13 رکعات ہیں دو دو رکعت الگ الگ پڑھے گا نمازی. ثم یصلی واحدا یوتر بها، پھر ایک الگ سے پڑھ کر اسے وتر بنا لے گا. وہو سنہ مؤکدہ، حکم کیا ہے وتر کا؟ سنہ مؤکدہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے. قال صلى الله عليه وآله وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر يحب الوتر فوتروا یا اہل القرآن, بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے, وتر کو پسند کرتا ہے, بس اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو. اس احمد اور ترمذی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. یہاں پر تھوڑا سا رکتے ہیں, دو مباحث مہم ہیں. پہلے مبحث, پہلی بات یہ ہے کہ وتر کی تعداد کتنی ہے. نمبر دو, سنہ موکدہ ہم نے کہا حکم ہے, لیکن حدیث میں فاوتروا فعل امر ہے, اور فعل امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب ہے. فعل امر کا مفہوم ہمیشہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو یہ سنہ موکدہ کیسی ہے اور تعداد کی تفصیل کچھ بیان کرتے ہیں. تعداد کے متعلق یاد رکھیں, وتر کی تعداد جو صحیح احادیث میں ثابت ہے وہ ایسی ہے. نمبر ایک, کم سے کم ایک رکعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو, ایک وتر پڑھ لو. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسرا طریقہ ہے تین رکعت, اور تین رکعت پڑھنے کے دو طریقے ہیں. تین طریقے ہیں لیکن تیسرا طریقہ درست نہیں, غلط ہے, اور دو طریقے صحیح ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ تین وتر بھی ہوتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے, جسے پسند ہو کہ پانچ وتر پڑھے وہ پانچ پڑھے, اور جسے پسند ہے کہ تین وتر پڑھے وہ تین پڑھے, اور جسے ایک وتر پڑھنا پسند ہو تو وہ ایک وتر پڑھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. تو اس روایت میں ایک کی دلیل بھی ہے, تین کی بھی ہے, اور پانچ کی بھی ہے. اچھا, یہ تین پڑھنے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں تین اکٹھے پڑھنے ہیں, یہ جائز ہے, یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ, ایک ہی تشہد کے ساتھ. آخر میں آپ پہلے تک پڑھیں گے, پھر دوسری, پھر تیسری, تشہد آخر میں بیٹھیں گے, تشہد کے بعد دو سلام پھیریں گے. تو اس میں ایک تشہد ہے اور ایک سلام ہے, تین رکعت اکٹھے. دوسرا طریقہ ہے کہ دو رکعت الگ پڑھ کے تشہد پر بیٹھ کے سلام پھیر رہے ہیں دونوں طرف, پھر ایک رکعت الگ سے پڑھنی ہے, یہ دوسرا طریقہ ہے. جو تیسرا طریقہ جو درست نہیں ہے وہ یہ, جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ دو رکعت پڑھ کے تشہد پہ بیٹھنا ہے, پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے, پھر دوسرے تشہد پہ بیٹھنا ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے ولا تشبہ بصلاۃ المغرب, مغرب کی طرح وتر کو نہ پڑھا کرو. یہ دارقطنی کی روایت ہے, دارقطنی کی, جی دارقطنی میں, کہ مغرب کی طرح نہ پڑھا کرو. پانچ رکعت کا طریقہ, پانچ رکعت ہمیشہ ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے, ایک تشہد ایک سلام آخر میں. اور اس کی دلیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات یا پانچ وتر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے. ابن ماجہ اور احمد اور نسائی صحیح سند کے ساتھ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت والی یا سات رکعت والی وتر پڑھتے تو آخر میں تشہد میں بیٹھتے اور آخر میں سلام پھیرتے، بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے. اب پانچ کا طریقہ اور سات کا طریقہ سمجھ آ گیا، ایک ہی سلام کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر آخر میں بیٹھنا ہے. ایک ہی تشہد ہے، آخر تشہد، بیچ میں کوئی تشہد نہیں ہے. پانچ اور سات، نو رکعت بھی ثابت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، پہلے آٹھ، پھر اتحیات پہ بیٹھنا ہے، پھر نویں رکعت پڑھنی، پھر اتحیات پہ بیٹھنا ہے. نو رکعت والی نماز جو ہے سلام ایک ہی ہوگا، دو سلام نہیں ہو. لیکن آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر نویں رکعت پڑھتے تھے. اس کی دلیل میں عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وتر کی نو رکعتیں ادا کی، ان میں صرف آٹھویں رکعت میں بیٹھے، پھر نویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا. اسے مسلم نے روایت کیا. گیارہ اور تیرہ کی تعداد جو ہے یہ الگ طریقے سے پڑھنی ہے، دو دو رکعت جیسے ہم صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، اور آخر میں پھر ایک رکعت. یعنی گیارہ رکعت کیسے پڑھیں گے؟ آٹھ رکعت دو دو، پھر دو، پھر ایک، یعنی دس رکعت دو دو والی، اور آخر میں ایک رکعت الگ سے. تیرہ کیسے پڑھیں گے؟ چھ، چھ دو دو رکعت والی نماز پڑھیں گے، اور آخر میں ایک. اور اس کی دلیل عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کیسے تھا، بلکہ یہ سوال سے عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ان سے بہتر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. بس وہاں پر گئے تو انہوں نے فرمایا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث اخذ فرماتی ہیں کہ دو دو رکعت پڑھتے اور آخر میں ایک پڑھتے، گیارہ رکعت پورے. یہ روایت اس روایت سے مختلف ہے جو تراویح کے بارے میں ہے. روایت تراویح کے بارے میں اس کے سائل نے سوال کیا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت پڑھتے تھے، گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ صلاۃ الفجر تراویح کے متعلق، یہ روایت جو وتر کے متعلق ہے، سائل وتر کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے. یہ تو وتر کی تعداد ہے. اب ہم نے بات کی حکم کے متعلق. یاد رکھیں جمہور کے ہاں، یعنی اکثر علماء کے ہاں جب جمہور کی بات آتی ہے تو عام طور پہ چاروں میں سے تین ضرور ہوتے ہیں. چار جو مذاہب ہیں جیسے آپ جانتے ہیں، چار جو مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اگر جمہور کہا جائے تو تین ایک طرف ہوتے، ایک ایک طرف ہوتا ہے. اب جمہور یعنی مالک، شافعی اور احمد کے ہاں وتر واجب نہیں بلکہ سنہ مؤکدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں، احناف کے ہاں وتر واجب ہے. اور راجح قول کیا ہے؟ سنہ مؤکدہ راجح ہے، جو صحیح قول ہے. اس کی دلیل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا وتر فرضوں کی طرح حتمی و لازمی نہیں ہے بلکہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. یہ صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 590 میں موجود ہے، صحیح ترغیب. الترمذی میں حدیث نمبر 453 میں. یہ اثر سیدنا علی بن ابی طالب کا، یہ دلیل ہے کہ وتر کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنہ موقت ہے. اور ایک روایت ہے, معروف روایت ہے کہ وتر حق ہے, جس نے وتر نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں, یہ روایت ضعیف ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے, ایک تو ان کو یہ جو صحیح حدیث ہے کہ فاؤثرو یا اہل القرآن, کہ ایک اہل قرآن تو وتر پڑھا کرو, فعل امر ہے, ایک یہاں سے, اور پھر اس دوسری روایت جو ضعیف روایت ہے, ان سے یہ مفہوم ان کو ان کے ذہن میں آیا کہ وتر واجب ہے. اگرچہ جو صحیح بات ہے وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنہ موکدہ ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ ادنا کمال, اور جو کم سے کم کمال ہے ثلاث رکعات, تین رکعت وتر پڑھنا, یصلی رکعتین ثم یسلم, دو رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرے, ثم یصلی رکعہ واحدہ ویسلم, پھر الگ سے ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیرے, ویستحب ان یقرأ فی الاولى بعد الفاتحہ, اور یہ مستحب ہے وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت سبحہ پڑھے, سورت سبحہ یعنی سورة الاعلى, سبح اسم ربك الاعلى, وفي الثانية والدوسرة رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون, سورة كافرون پڑھے, وفي الثالثة اور تیسری رکعت میں سورة الاخلاص, سورة اخلاص پڑھے, قل هو الله احد. وكان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يحافظ على الوتر في الحضر والسفر, اور پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتر کی حفاظت کرتے, اہتمام کرتے حضر کی حالت میں اور سفر کی حالت میں. حضر کون سی حالت ہوتی ہے؟ اپنے گھر میں اقامت کی حالت, اور سفر اس کے ضد میں ہے جب انسان مسافر ہوتا ہے اور اپنے گھر اور اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وتر کا وقت جیسا فرماتے ہیں وقتہ, وتر کا وقت کیا ہے؟ من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کے نکلنے سے پہلے تک, یعنی وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک, یہ وتر کا وقت ہے. وأداؤه في الثلث الأخير من الليل أفضل, اور رات کے آخری تیسرے پہر میں وتر پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. لحدیث جابر رضی اللہ عنہ, اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله, جو شخص ڈرے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر نہ پڑھ سکے تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ اسے جاگ نہ آئے. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل, اور جو طمع کرتا ہے کہ وہ آخر میں رات کے آخر حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے تو وہ رات کے آخر حصے میں ہی وتر پڑھ لے. فان الصلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل, کیونکہ نماز کے آخری حصے رات کے آخری حصے کی نماز مشہود ہے اور وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا, یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ وتر کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لیں, آپ کی مرضی ہے, یعنی دو سنتوں کے بعد, اور اگر آپ چاہیں تو تہجد کے ساتھ صلاۃ الليل کے ساتھ آخر میں آپ وتر پڑھیں, اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی افضل ہے. اگر کوئی شخص سو جاتا ہے اسے جاگ نہیں آتی تو پہلے پڑھ لیں, اور اگر کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے بلکہ صلاۃ الليل تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے. جیسا فرماتے ہیں القنوت فی الوتر, وتر میں قنوت پڑھنا, جیسا فرماتے ہیں یشرع القنوت فی الوتر فی الرکعۃ الاخیرہ, وتر میں قنوت کرنا, قنوت پڑھنا مشروع ہے آخری رکعت میں, بعد الرفع من الرکوع,
رکوع سے سر اٹھانے کے بعد
فیرفع یدیہ ویدعو بما ورد،
دونوں ہاتھ اٹھائے
اور
وہ دعا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
اللهم اهدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارك لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارک ربنا وتعالیت.
اور یہ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. اس کے لیے دوسری بھی دعائیں ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو، جو سنت سے ثابت ہوا پڑھ دیا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چیز؟ درود یا درود آخر پڑھنا بھی مسنون ہے آخر میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے، یعنی قبول کے زیادہ حق رکھتی ہے. کون سی؟ رکوع کے بعد والی. کیا وتر یاد رکھے؟ قنوت جو ہے، دعائے قنوت جو ہے، اس میں آپ دو باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ رکعت رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ دونوں ثابت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں صرف رکوع سے پہلے ہے، وہ سیدنا انس بن مالک کی روایت کو لیتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے کسی نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ رکعت کے بعد، رکوع کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جس نے یہ کہا اس نے غلط کہا کہ قنوت پہلے ہی ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنوت کیا تھا رکوع کے بعد وہ خاص وقت کے لیے تھا، ایک مہینے کے لیے کیا تھا، اور ان کافر مشرکوں کو بددعا کی تھی جنہوں نے 70 صحابی کو شہید کر دیا تھا جو دعوت کے لیے گئے تھے، رعل اور ذکوان جو اور عصیہ جو قبیلے تھے. اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قنوت پہلے اور بعد میں ہے، سید انس کی دوسری روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قنوت کب، انہوں نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے. تو رکوع سے پہلے روایت دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے، سید انس کے علاوہ بھی. تو غلطی کہاں پہ، یعنی اختلاف کہاں پہ ہوا؟ کہ اگر قنوت نازلہ ہو تب تو رکوع کے بعد ہونی چاہیے، اگر قنوت وتر میں ہو تب تو رکوع سے پہلے ہونی چاہیے. بعض علماء نے یہ فرمایا، اگر روایات اس طریقے کی ہیں لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں، قنوت قنوت ہی ہوتا ہے چاہے قنوت نازلہ ہو یا قنوت وتر کا ہو، تو آپ رکوع سے پہلے پڑھنے بھی جائز ہے، رکوع کے بعد پڑھنے بھی جائز ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے قنوت کے متعلق کہ قنوت ہر وتر میں پڑھنا چاہیے، کیا ہر وتر میں سنت ہے؟ یعنی جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے قنوت کرتے یا نہیں؟ اس کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وتر میں قنوت نہ پڑھتے تھے. یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. ہر وتر میں قنوت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، بلکہ اکثر اوقات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہ فرماتے تھے، وتر پڑھ لیتے تھے بغیر قنوت کے. تو سنت بھی یہی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وتر کے لیے لازمی ہے قنوت، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وتر نہیں ہوتے. صحیح بات یہ ہے کہ وتر کی نماز بغیر قنوت کے بھی ہو جاتی ہے، کہ قنوت بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے وتر کی نماز کے لیے. تو اگر کوئی شخص وتر کی نماز پڑھے تو بعض اوقات قنوت کرے اور بعض اوقات قنوت نہ کرے، یہ صحیح طریقہ ہے. ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، مسند احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جی یہ میں کہہ رہا ہوں قنوت نازلہ کی روایت جو ہے اس میں اٹھایا، علماء فرق نہیں کرتے دونوں میں، بعض علماء نے فرق رکھا قنوت نازلہ میں اور قنوت وتر میں، وہ کہتے اس میں ہے اس میں نہیں ہے، لیکن جو محققین علماء فرماتے ہیں شیخ ابن باز العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں طریقے درست ہیں، کوئی شخص ہاتھ اٹھانا چاہے سنت سے ثابت ہے، نہ اٹھائے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، رکوع سے پہلے پڑھے سنت میں سنت سے ثابت ہے، اور رکوع کے بعد پڑھے سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اسے میں نے کہا کہ قنوت کی ایک سے زیادہ دعائیں ہیں حسن مسلم میں، اگر آپ کے پاس حسن مسلم موجود ہے اس میں ایک سے زیادہ قنوت کی دعائیں موجود ہیں، آپ سب یاد کر لیں، کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں، سب سنت سے ثابت ہے ان شاء اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی، ان شاء اللہ اگلے درس میں صلاۃ التراویح پر بات کریں اور قیام الليل پر. کیا چیز؟ ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ سوال یہ ہے جب ہم قنوت میں دعا کریں ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، کیا ہاتھ دونوں ملے ہونے چاہیے یا دور دور ہونے چاہیے؟ بھائی فرماتے ملے ہونے چاہیے. محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانا، جب دعا کے ہاتھ اٹھاتے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہتھیلیں ملی ہوتی ہیں. جن روایات میں آیا ہے اور راوی نے وصف کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کے دعا کے وقت، تو ہتھیلیاں ملی ہوئی کا ذکر کیا گیا ہے. صلاۃ الاستسقاء میں اس طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھائے دونوں اپنے سر سے بھی اوپر، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں دونوں درست ہیں، اور کیونکہ دو دو روایات ہیں اس میں قید نہیں، اور بعض فرمایا کیونکہ اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہی رہا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں قریب کر کے دعا مانگتے، اس لیے زیادہ افضل ہے، تو دونوں بہتر ہیں، یہ زیادہ افضل ہے واللہ اعلم. یہاں پر ہاں اس کتاب میں یہ ہے کہ ہتھیلی ملی ہونی چاہیے کیونکہ یہی زیادہ افضل ہے، اس لیے مؤلف نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. رکوع سے پہلے اگر دعا قنوت پڑھنی ہو تو آپ جب سورہ اخلاص ختم کر لیں اسی رکعت میں رکوع جانے سے پہلے، آپ اسی وقت ہاتھ اپنے سینے پر جیسے بندھے ہیں آپ ہاتھ اٹھا لیں دونوں اور دعا پڑھنا شروع کر دیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.